أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. آج رمضان شریف سے متعلق مسائل ہی مسائل بیان کرتا ہوں، مسئلے کی فضیلت اور بیان پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت اور چیزوں پر، اور مسئلہ اتنا ضروری ہے جیسے پیغمبر کی سیرت اور زندگی ضروری ہے. مسائل دینی قوانین و احکام کو کہتے ہیں. مثلا یہ ایک مسئلہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور فرض جیسے قرض، جب تک رکھا نہیں ہے تو چھٹکارا نہیں ہے. ایک روزہ نہ رکھنا اور پورے مہینے کا نہ رکھنا، یہ دونوں جرائم ہیں. ایک آدمی زنا کرتا ہے اور دوسرا ماں کے ساتھ کرتا ہے یا بہن کے ساتھ. زنا زنا ہے لیکن نوعیت میں بہت شدید فرق ہے. روزہ فرض ہے تو مسلمان پر ہے، عاقل پر ہے، بالغ پر ہے، صحت مند پر ہے. مسافر کو نہ رکھنے کی اجازت ہے، بیمار شدید مرنے والا یا بیماری بڑھنے کے خطرے والا، اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی. لیکن ہر دونوں بعد میں اتنی گنتی پوری کریں گے جتنی گنتی وہ رمضان شریف کی کاٹ چکے ہیں، کھا چکے ہیں. مثلا ایک شخص پانچ دن بیمار رہا اور ایسا شدید کہ اس میں روزہ رکھنا صحت کے لیے بظاہر تکلیف دیتا، حکیم طبیب یا ڈاکٹر صاحب اجازت نہیں دے رہے تھے. یہاں یہ وضاحت یاد رہے کہ کسی مرض کی نوعیت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک، مرض کی اتنی شدت، غلبہ، کہ ہر شخص دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ جان نہیں اٹھا سکتا، یہ روزہ کیا رکھے گا. اس کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں، کسی حکیم کی حکمت، طبیب کے طب، ڈاکٹری کے فن کی حاجت نہیں. بداحت عقل یہ فیصلہ ہے کہ یہ روزے کا اہل نہیں ہے، اس صلاحیت نہیں ہے، تو نہ رہے گا. دوسرے بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ جو طبیب جانتا ہے، ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ رکھنے سے یہ بیماری بڑھ جائے گی، اسے دن میں ایک یا دو دفعہ دوا لینی ہے، اس کے ساتھ پانی پینا ہے، کچھ کھانا ہے. اگر یہ دوا نہ لے، پانی نہ پیے یا کھائے نہیں تو مغرب تک اس کا وقت مشکل ہو جائے گا. اشتد مرض شرم قائم ہے، بیماری بڑھ جائے گی. او یخشا علیہ الہلاک، یا مر بھی سکتا ہے. اس قسم کی فنی وجہ کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کا مسلمان ہونا اور دوسرا اس کا روزے اور صلات، صوم و صلات کا پابند ہونا. اگر ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے تو اس کا قول معتبر نہیں ہے، اور اگر ڈاکٹر خود روزہ دار نہیں ہے، روزہ خور ہے، نماز چور ہے، تو اس کی بات بھی قابل کفایت نہیں ہے بلکہ مفتی کے فتوے کی ضرورت پیش آئے گی. قریب میں وہ عالم جو اہل حق ہو, اہل یعنی بدعت سے مسائل پوچھنا گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ وہ اعداء اللہ والرسول ہے اور مسئلے پوچھنے میں ایک قسم کی دینی رہبری اور رہنمائی ہے. جبکہ حدیث میں ہے کہ بے دین لوگوں کو اپنے رہنما اور رہبر مت سمجھو. اہل حق توحید و سنت کے پرستار علماء وہی وارث الانبیاء ہیں, وہی امت کے صحیح جانشین ہیں, انہی کے حق میں تمام ذمہ داری اور فضیلتیں آئی ہیں, ان سے دریافت کرنا ضروری ہوگا کہ اس طرح کی بیماری ہے, یہ اس کی علامات ہے. اس میں حکیم طبیب یا ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں, لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب خود روزہ دار نہیں ہے یا دین کا پابند نہیں ہے, اس لیے ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب یا عالم ربانی جو دلائل اور اصول فروع جانتا ہو وہ اس پر غور کر کے کہے کہ آپ کو اجازت ہے, بے شک اجازت. یاد رکھنا میں نے بیماریوں کی دو قسمیں بیان کی, ایک تڑپتی ہوئی بیماری, واقعتاً ایک زحمت کی بیماری, جسم اور جان لینے والی بیماری, حفظنا اللہ وإیاکم منہا, اس میں کسی کی فتوی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر انسان ذی عقل ذی ایمان جانتا ہے کہ یہ حالت روزے کی نہیں. ایک صورت ایسی ہے کہ بیماری صرف ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہے, اگر ڈاکٹر مسلمان ہے روزے دار ہے تو وہ بھی معتبر ہے. ایک نمازی ڈاکٹر کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ سینکڑوں بیماریوں کا علاج تو فاقہ ہے, خود بلڈ پریشر اور شوگر کا بہترین علاج فاقہ ہے. کم رزق کھاؤ گے تو کم شوگر بنے, خود بخود کنٹرول ہو جائے. شوگر تو کھانے سے بنتی ہے, زیادہ کھاتے ہو اور خون برداشت نہیں کر رہا تو حدت پیدا ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا. کافی وقت تک میدا سوچتا رہا, جلتا رہا, آپ نے کوئی توجہ نہیں دی تو السر ہو گیا, پھر بھی آپ میں احساس نہیں آیا اور آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رزق کی کمی نہیں کی, مرچ مسالے چکنی چیزیں چھوڑی نہیں تو کینسر ہو گیا. فلا تلومن الا نفسک, آپ اپنے آپ کو کوستے رہو. تمام بیماریوں میں انسانی دخل 80% ہے, 20% غیبوبت سے, تکوین سے, اوامر و نواہی صادر ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. چند سال پہلے کوئی تکلیف ہوئی تھی اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی زیادہ سرجری کی ضرورت پیش آئی تھی, اور یہی دن تھے تفصیل کے. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تفصیل کی چھٹی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا وہ تو جمعہ کو بھی پڑھاتے ہیں اور اس کی تو چھٹی نہیں ہوتی. یہ ہو سکتا ہے کہ کم پڑھائے, میں نے یہ ہو سکتا ہے. شام 4 بجے اسٹینڈ ڈالے, صبح 8 بجے در شروع ہوا. تفسیر کا معمولی کے مطابق 10 بجے ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ بھائی اب بس کر دیں. 10:30 تک غالباً درس ہوا, ایک ہی نشست. تو ایک بڑے میٹنگ میں ڈاکٹر صاحب ہمارے معالج, ان کو کہا گیا کہ آپ نے کیوں اجازت دی, ایک دو دن آرام کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اصل میں قرآن کریم جو ہے اس کے بارے میں ہے, شفاء لما فی الصدور, یہ دل کے بیماریوں کا شفا ہے. اور ہم جس طرح اپنے لیبارٹری اور تجربہ گائے اور ڈاکٹری کے اصول مانتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہمارا ایمان قرآن پر ہے. جس نے دل بنایا ہے اور جو دل روکے گا اور چلا رہا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو میں نے بھیجا ہے یہ دل کا علاج ہے. تو کہا مجھے تو اس پر افسوس ہے کہ میں نے ان کو یہ کیوں کہا کہ آج کم پڑا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ فقہا نے صحیح لکھا تھا کہ ڈاکٹر کا مسلمان ہونا ضروری ہے, اور تو صرف ایسا مسلمان نہیں جو ہے نا گنڈی دار مسلمان ہو. کبھی لوگ آئے تو وہ بھی مسجد میں آیا, نہیں آیا تو جتنی کوتی ہوتی انکل ہوتی. ایسا خوار ذلیل مسلمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسلمان تازہ دم بہار اعمال والا, جس میں ہر وقت دینی جذبہ موجزن ہو, جو اپنے اللہ کو اللہ مان کر ہر وقت اس کی اطاعت فرمانبرداری میں جی رہا ہو, یہ مسلمان ہے. یہ کیا مسلمان ہے کہ اذان ہو رہی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, جماعت ختم ہو گئی ہو وہ قدم نہیں لے رہا ہے, مسجدیں آ رہی ہے گزر رہی ہے وقت نماز ہے اس میں اتنی تہذیب نہیں ہے کہ اپنے مذہب اپنے دین پر غیرت کر کے اپنے مستقبل بنانے کے لیے قدم موڑ لے کہ یہ ہماری مسجد ہے. آئے آئے پانچ سو 583 ہجری میں مبشرات واقع ہوئی تھی کہ بیت المقدس فتح ہو. مبشرات تو نور الدین زنگی کو ملے تھے, لیکن افسوس کہ وہ 583 سے پہلے فوت ہو گئے. ممبر بنایا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا اس پہ یہود و عیسائی دونوں قابض تھے 92 سال سے, تو ہم یہ ممبر رکھ کے خطبہ دیں گے. نور الدین زنگی نے اس کے لیے ممبر بنایا اور بڑی زبردست تیاریاں کی. امام خطیب تجویز کیا تھا کہ قدرت کو ایسا منظور تھا کہ وہ 10 سال پہلے فوت ہو گئے, اور اس کا سپہ سالار صلاح الدین وہ آیا لشکر لے کر. اب بالکل بیت المقدس کے اوپر حملہ آور ہوا, لیکن مسلمان شہید بہت زیادہ ہوا. ایسے میدان کے میدان مجاہدین کی لاشوں سے کفن میں ایسے بھرے ہوئے. سلطان کی ایک کمیٹی تھی, اس کو تدبیر کمیٹی کہتے تھے, مشاورت, بہت اونچے کردار, زبردست دماغ, جنگی علوم فنون کے ماہرین. ان کو چٹ پٹ بلایا, ساتھ بٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لاشیں ہی لاشیں گر رہی ہیں. انہوں نے 2-3 تدبیریں لڑی, لیکن اخیر میں سلطان کو کہا کی اجازت دے دے اور بیت المقدس کی دیواریں توڑنے کی. سلطان کا رنگ ہرا اور پیلا ہو گیا بالکل, کہا اس کے بغیر نقصان ہو رہا ہے یا فتح رکا ہوا ہے. سلطان نے کہا میں نے زندگی میں کبھی کسی مسجد کے ایک بلاک گرانے کا نہیں کہا, یہ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مفتیان فقہا محدثین آگے بڑھے, اور سلطان کو کہا تعمیر کے لیے کعبے اور مسجد نبوی کی دیواریں اصحاب رسول نے عمر و عثمان نے گرائی ہے, اور تعمیر سے فتح زیادہ ضروری ہے. اندر 34,000 خنزیر عیسائیوں نے بیت المقدس میں رکھے ہیں, اور صخرہ ہے جس سے پیغمبر آسمانوں کا سفر کر چکا ہے اس پر صلیب لٹکا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا اجازت, اور دیوار جو تس نس کر دی گئی پورا اسلامی فوج اندر. اللہ رب العالمین نے چند لمحوں میں پھر فتح عطا فرمائی. تو اتنی رکاوٹ اس لیے تھی کہ سلطان کے دل میں جو مسجد کی عزت تھی وہ یہ نہیں, وہ یہ سمجھتا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ کہنا کہ دیوار گراؤ کہیں آسمان ٹوٹ نہ جائے, اور وہ فتوحات کو سمجھتا تھا ایک وقتی سیاست تو علماء دین فقہا و محدثین نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو تعمیر سے کروڑ درجے ضروری ہے، اندر کفار غاصب قابض بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی عزت، مدرسے کی عزت. پاکستان کے ایک ناکارا انسان نے اسلام آباد میں ایک مسجد اور مدرسے کے اندر بد تہذیبی کے احکامات نافذ کیے، قیامت تک اس کی نسل و نسب برائی سے یاد کی جائے گی. آسان کام نہیں ہے. ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے قرآن شریف سمیت مسجد کے اندر تیپائیوں پر جلس گئے، انہوں نے کیا جرم کیا؟ بہت زیادتی. اور دسوں علاج ہوتے ہیں حکمران کے پاس، وہ ایک ہی علاج ہے. یہ تو خدا نخواستہ اسرائیل آئے یا بھارت آئے یا اور کوئی ناکارا ملک قابض ہو جائے تو اس وقت اندیشہ ہوتا ہے. اپنے لوگوں سے اس طرح خطرات نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایسے مارنا شروع کرے اور ان سے ایسے انتقام لے کہ آسمان و زمین کو رونا آ جائے. چودھری افتخار نے صحیح کہا ہے کہ میں نے وہاں کی عورتوں سے ملاقات کرنے سے عذر کیا ہے، میں نے ان کو انصاف دینے سے عذر نہیں کیا، یہ ان کا حق ہے، دوں گا. اور دوسرا بیان یہ دیا ہے، ایک کمزور آدمی نے اس کو ایک خط لکھا، اس خط کے جواب میں اس نے ایک پیغام بھیجا ہے اور بیان بھی دیا ہے کہ ان کی آواز فریاد ان کے جلنے اور بھن ڈالنے کے وقت کی آہ بکا فضا میں موجود ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہ لہر ساتھ جاتی ہے. اور جب ان کا سب سے بڑا قاتل صفاق ملک میں آئے گا، اسی دن انصاف حرکت میں آ جائے گا. اللہ اسے ہمت دے، ناکارا حکمران سرکش سیاستدانوں کی شرارت سے اس کو بچائے اور اس کو ایک اسلامی عادل اور جج کی حیثیت سے اسلام کے بام کو بلند کرنے کے فیصلے کرنے کے لیے خوب صلاحیت اللہ عطا فرمائے. پاکستان کی تاریخ میں شاید کم لوگ ایسے ہوں جو ایسے ببانگ دہل انصاف کے حمایتی ہو، عدل کے حمایتی ہو. تو میں مسائل تو رمضان کے بیان کرتا ہوں، دوسرے ویسے ہی درد و غم اور سوزش کے شعلے اٹھ جاتے ہیں جب ایک بات شروع ہوتی ہے، دوسری بات سر پہ کڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بھی ذکر کرنا. توبہ. اسی طرح مسافر مطلقاً سفر جب بھی ہو، اچھا ہو یا برا، آسانی کا ہو یا تکلیف کا، سفر میں مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے. اس زمانے کے سفر تو بظاہر راحت والے ہیں، جہازوں میں بھی، بسوں میں بھی، ریل گاڑیوں میں بھی، کیونکہ وقت وقت پر کھانا ملتا ہے، نماز کے لیے بھی گنجائش ہو جاتی ہے اور بھی بہت آرام اور راحت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو فقہا کہتے ہیں اس کا حکم نماز کا نہیں ہے. نماز تو چار رکعت فرض، ہر حال میں سفر میں دو رکعت ہے. اگر قصدن کوئی دو کی جگہ چار پڑھ لے تو گناہگار ہوگا، اور بھولے سے پڑھ لے تو کوئی نہیں، معاف ہے. لیکن روزے کے اندر فرق ہے، اور وہ یہ کہ روزہ رکھ لے مسافر سفر میں تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر ایک آدمی سفر سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ شرعاً کوئی مجرم نہیں ہے، نہ گناہگار ہے، بلکہ یہ شریعت کا عین متبع ہے. اور رب العزت نے کہا ومن کان منکم مریضاً او علی سفر، سفر تب ہوتا ہے جب اپنے گھر سے، گاؤں سے، شہر سے کم از کم 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے کوئی دور جانا چاہتا ہو. احادیث میں تین مرحلے ہیں، اسی پر امام اعظم نے فیصلہ کیا ہے. فقہ حنفی میں وہ تین مرحلے، ایک مرحلہ 16 کا ہے، قدرتی طور پر وہ انگریزی میل برابر ہو گیا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی اشرف الجواب. اور اس وقت ہندوستان پاکستان افغانستان کے علماء فقہا محدثین کا اتفاق ہے کہ سفر کا جو لمٹ ہے وہ 48 میل انگریزی میل ہے کم از کم. اگر 48 میل سے کم کوئی جا رہا ہو 40 میل یا 45-46 میل تو وہ مسافر نہیں ہے. نہ وہ چار رکعت فرض دو پڑے گا اور نہ وہ روزہ نہ رکھ سکنے کا مجال ہے, بلکہ اس پر احکام بددستور جاری ہے. اور 48 میل سے کم کم کی جو مسافت ہے وہ سفر شرعی کے لیے کافی نہیں ہے, اس لیے سفر کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل صاف ستھرا سمجھا رہا ہوں اور اس میں کوئی دقت اور گرانی آپ کو نہیں ہونا چاہیے, شرط یہ کہ آپ میں بھی طلب تڑپ ہو سیکھنے سمجھنے کی. جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ 48 میل یا اس سے 50-500 ہزاروں کیوں نہ ہو ایک ہی چیز ہے, 48 اور 48 سے اوپر ایک حکم میں ہے, اور وہاں آدمی جاتا ہو تو جب شہر سے باہر نکلے گا اور اس کے متعلقات اور شہر کی جو چیزیں نظر آ رہی اس سے باہر نکلے گا تب مسافر بنے گا. ایئرپورٹ پر یا جہاز میں بیٹھ کر مسافر نہیں. کراچی ہے, ہو سکتا ہے بھی اعلان ہو جائے کہ 2 گھنٹے ڈیلے, یا ریل گاڑی کے اسٹیشن پر کوئی مسافر نہیں. ریل گاڑی جب پپری اور سٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید وغیرہ سے آگے بڑھے تو پھر حکم نافذ ہو جائے گا کہ اب سفر شروع ہو گیا. سفر کے لیے نیت بھی چاہیے اور شہر سے نکلنا بھی چاہیے. صرف نیت بھی کافی نہیں, صرف نکلنا بھی کافی نہیں, دونوں تب جا کے سفر متحقق ہوگا. جب یہ کہا جائے کہ یہ مسافر ہوا اور اس کا سفر شریعت کے مطابق ہے تو اسے 3 سہولتیں فوری مل جائے گی. فرض روزہ اگر پہلے سے ہے بھی تو ابھی نہ رکھے, پانی پیے, کھانا کھائے, اجازت ہے. ایک, 4 فرض قطعی طور پر 2 ہو جائے گی, 2 بقیہ تمام عبادات اپنے حال پر قائم ہے. مغرب کے 3 نکات, وتروں کے 3 نکات, البتہ موقت سنتیں جیسے زور سے پہلے 4, زور کے بعد 2, فجر سے پہلے 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یا رمضان شریف کے 20 رکعت تراویح سنت موقعہ, یہ سب کے سب اس کے حق میں غیر موقع ہو جائے گی. غیر موقع سفر میں کوئی سنت موقع نہیں ہوتی, یہ قاعدہ یاد رکھے. آرام ہے, راحت ہے, جی چاہتا ہے, جسم جسمانیت میں بھی سخت ہے تو بہتر اور اولائے کہ سنت اور نفل پڑھ لے. یہ ایک مرحلہ ہے. گرانی ہے, دقت ہے, پریشانی ہے, تنگی ہے, گٹھن ہے, سنت نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے. وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْوَارِ. بعض علاقے ایسے ہیں, بعض لوگ ایسے, ہر حال میں جان جائے لیکن سنت پڑھتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, حدیث اور سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہو. اچھی طرح سن لیں, بالکل غلط طریقہ ہے. ایسے ہی موقعوں پر صحابہ کا مقولہ مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں منقول ہے, وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ. یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائے, بالکل فرض 2 رکعت پڑھ کر آرام سے بیٹھ جائے. اللہ کی رخصت کو قبول کرو, اس کا احترام کرو. میں نے دونوں باپ علیحدہ بتائے. حلف مل کرنا عقل مند کا کام نہیں, بے عقل کا کام ہے. عقل مند ہر بات کو اسی حیثیت سے سنتا ہے. ایک حالت بتائی آرام اور راحت کی, جس میں جی بھی چاہتا ہے, طاقت بھی ہے, ماحول بھی سازگار ہے, سنت نفل پڑھنا بہتر سفر ہو. دوسری حالت بتائی گٹھن کی, صدمے کی, تنگی کی, زحمت کی, اجرت کی, پریشانی کی, سنت نہ پڑھنا سنت طریقہ. کوئی سنت و نفل اس میں نہ پڑھی جائے, صرف فرض کی دو رکعت پر یا جو بھی اس وقت کی فرض ہے اس پر اکتفا کیا جائے، یہ بھی عین سنت طریقہ ہے اور اس سے بھی سینکڑوں سنت زندہ ہوگی. دین اطاعت کا نام ہے، صرف رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. دین تو جیسے کہا گیا اور ہمیں بھیج دیا گیا اس کے مطابق چلنے کا نام ہے، صرف نفل بازی کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے. شریعت پر اعتماد اور شریعت کے راستوں کے اوپر چلنا اور شریعت کے منشے کو جاننا یہ ایمان کی غذا ہے، روح کی ترقی ہے، مومن کے مقامات کی بلندی. اب جو آدمی روزہ نہ رکھے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، ان دونوں کو تاکید ہے کہ یہ بعد میں رکھے اتنے دن جتنے دن گئے، اور جتنا جلد ہو سکے تو اس کو بحال کرے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹے دن آ جائے ٹھنڈے دن آ جائے، یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نفس کا اتباع نہ ہو. روزہ تو لمبا اچھا لگتا ہے، آج کل 14-15 گھنٹے کا، 5 گھنٹے تفسیر پڑھاتا ہوں الحمدللہ، ایسا مزہ آتا ہے. جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے ہر چیز میں شربت اور ٹھنڈک نظر آ رہی ہے. پانچ گھنٹے پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، 5 گھنٹے کے لیے لعاب چاہیے، الفاظ نکلتے ہیں، جملے بنانے ہوتے ہیں. لیکن یقین کر لو آدھا گھنٹہ کوئی کلام کر لے وہ تھک جائے گا، روزے سے باز آ جائے گا. لیکن قرآن کا ایسا معجزہ ہے کہ صبح جب میں بیٹھتا ہوں پیاس لگتی ہے، 1:30 بجے درد سے اٹھتا ہوں ٹھنڈک ہوتی ہے. مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ پیاس جس کو لگتی تھی وہ کون تھا، کدھر تھی وہ پیاس. یہ قرآن کریم کا خالص اعجاز ہے، وہی قطعی ہے، وہی مطلوب ہے. کل کائنات کی روح ہے، روح الحیات ہے، روح الروح ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، سمجھانے والا، قرآن کریم کا استاذ اور اس کا مقام نصیب کیا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان و شکر ہے. اس پر 24 گھنٹے آدمی سر بسجود رہے تب بھی شکر ادا نہیں ہو. سلطان صلاح الدین نے جب بیت المقدس فتح کیا، جمعے کی نماز کے لیے 2 گھنٹے باقی تھے، 27 رجب جمعے کا دے. مشہور ہے کہ یہی رات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس سے معراج پر جا رہی. فوجیوں نے کہا اور دوستوں نے کہا کہ جمعے کا انعقاد کا اعلان کریں. البدایہ و النہایہ میں صراحت موجود ہے. انہوں نے کہا 3 قسم کی منحوس چیزیں پڑی ہیں. ایک تو ان کے صلیب ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں، جس دوسرے ان کے راہبوں کی درو گوئیاں جمع ہیں، اور تیسرے یہ کہ انہوں نے اپنی مرضی کے اناجیل لکھے ہیں یا بھرے ہیں. ازیل و انہا اسلبانہ ور رحبانہ ول اناجیل، پہلے یہ گندی چیزیں ہٹا لو یار. 34,000 خنازیر انہوں نے پالے تھے بیت المقدس میں. 100 میل تک بیت المقدس کا وقف تھا. بادشاہ نے کہا وقف زمین میں بھی خنزیر مارنا جرم ہے، اس سے آگے زمینوں میں جا کے قتل کرو. کیسے ناکارا لوگ ہیں عیسائی و یہودی، کیسے گندے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے. تو بادشاہ نے علماء دین سے مشاورت کی اور فیصلہ ہوا کہ یہ صفائی ستھرائی میں 1 ہفتہ لگے گا اور اگلا جمعہ منعقد ہوگا. اگلے جمعے کے لیے اس عالم کو طلب کیا جس نے پہلی بشارت دی تھی کہ 27 رجب ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، 583 ہجری ہوگی. پورا ایک ایک چیز بتائی اور مسلمان بادشاہ اپنے افواج کے ساتھ بیت المقدس کے صخرے میں ہوگا، برائے بہت مشکل تھا. محی الدین ابن زکی ابن ابی برجان مفسر بالحکم، اللہ اکبر و کبیرہ. تو بعض چیزوں میں دیر لگتی ہے لیکن اس کی مضبوطی اور اس کے طہارت کا تقاضا ہوتا ہے. تو جیسے ہی بیمار کو اور مسافر کو، مسافر گھر آ جائے، بیمار صحت مند ہو جائے اور صحت اجازت دے اور اس کے گھر پر رہنا مناسب اور ہموار وقت ہو، تو وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا شروع کرے، چھوٹے ہوئے روزے رکھنا شروع کرے. اور یہ فرض ہے. خدا نخواستہ اگر وہ سفر کے بعد اس کو موقع ہی نہ ملے، یا وہ بیمار اور ہی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کو روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے، تو پھر قرآن کریم نے کہا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وجہ مرض کے یا سفر کے، وہ مسکین کو کھانا کھلائے. اور کھانا کھلائے یہ ایک ارشاد ہے، اس ارشاد کا تقاضا یہ کہ دو وقت کھلائے ایک مسکین کو. صبح اور شام شریعت میں دو وقت کا کھانا معتبر ہے. سحری کرا دے اس کو اور رات کو افطار یا کھانا کھلائے. بخاری شریف میں حضرت انس سے شاگردوں نے پوچھا ہے کیا کھلائے، فرمایا خبزن و لحمن، گوشت کا شوربہ اور گوشت اور روٹی. روٹی خواہ اس ملک میں جو بھی رواج ہو. فرمایا خبزن و لحمن، روٹی اور گوشت یہ معتدل کھانا ہے، یہ کھلایا اس کو. یہ بھی اجازت ہے کہ ایک ہی مسکین دو مسکینوں کو ایک وقت میں کھلائے، اور یہ بھی اجازت ہے کہ ایک مسکین کو دو وقت کھلائے. ظاہر ہے اس زمانے میں ایک پلیٹ بھر کر گوشت اور گوشت کا سالن اور اس کے ساتھ دو یا تین بڑی روٹیاں جو آدمی کا پیٹ بھر دے، اس کا حساب ہر شخص اپنی توفیق سے کر لے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 100 روپے کے قریب ہوگا کم از کم. باقی یار انسان کل امیر و نفسی مختار ہے، ہم قاعدہ بتاتے ہیں، ریٹ نہیں بتا سکتے. اسلام کتنا کمال کا ہے، اے تعلیم دیے دیکھو ہر دور میں چلنے والا بہنا. اگر اس وقت کہتے دو دینار ایک درہم، کچھ اور ہی تماشا بن جاتا. دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ استاد نے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، ابھی تقریباً 200 سال پورے نہیں ہو رہے، 150 سال تقریب ہوئی ہے، 200 سال کے قریب ہو جائے گا. مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے کہا ہے کہ میں نے خصوصی گھڑیوں میں اور خصوصی لمحات میں دعا کی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ کو کم از کم 7 روپے مہینہ تنخواہ ضرور ملے. 7 روپے ابھی طالب علم میرے پاس بھاگا بھاگا لے آئے، جی مولانا نے بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا یہ ایک کتاب اور منگوائی، میں نے کہا نقش حیات لے آؤ شیخ الاسلام مولانا حسن احمد صاحب مدنی کی، وہ لے آئے. میں نے وہ جگہ نکالی جس میں لکھا ہے کہ مولانا احمد یعقوب نانوتوی کے زمانے میں پورے ہندوستان میں 3 روپے کی بھینس نہیں تھی، اس سے نیچے تھی. جو 20 کلو دودھ دیتی تھی ایسی بھینس 2 روپے کی ہوتی تھی. اور 2 روپے کا جوڑا ملتا تھا بیلوں کا، جو ہل جوتے، ایسا بیل اس وقت 60,000 کا ایک نہیں ملے گا. اور ابھی ہم بھینس سے خرید رہے ہیں تو جب آپ اس کو کہے کہ 90,000 یا 95 تو وہ ادھر منہ کر لیتا ہے کہ کیا مذاق اڑا رہا ہے. اور مولانا کے زمانے میں حضرت شیخ الاسلام نقش حیات میں لکھتے ہیں ہندوستان کا نرخ نامہ نقل کر کے کہ یہ وہ وقت تھا کہ 2 روپے کی بہترین بھینس جو بالٹی بھرتی تھی اور 2 روپے کا جوڑا ملتا تھا بیلوں کا جو تیار بالکل زمین میں ہل جوتے، زمین تیار کرے. تو اب اس حساب سے 7 روپے کا لگاؤ بہت بڑی تنخواہ بن جائے گی. لیکن آدمی کو اتنا علم نہ ہو, صرف الفاظ سن لے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ مولانا احمد یعقوب نانوتوی نے عجیب بات کہی کہ دیوبندی عالم دین کی تنخواہ 7 روپے کم از کم ہو. یہ میں نے لیلۃ القدر میں دعا مانگی. بہرحال مسائل اور بھی ہیں. مثلا کسی کا یہ پتہ چلے کہ یہ اب مرنے والا ہے, مزید زندگی اس کو اس دنیا میں نہیں ملے گی, جسے فقہا کہتے شیخ فانی, یا ایسا مریض ہو بمرض ممتد نہ ختم ہونے والے بیماری میں, تو وہ روزہ کہاں رکھے گا؟ وہ تو فدیہ ہی دے گا. اس کے لیے فدیہ میں نے بھی عرض کیا, اور علماء کہتے ہیں کہ ایک فطرانہ آج کل جتنا ہے, ایک فطرہ سر سایہ جو ہم ایک آدمی کا ایک فطرانہ دیتے ہیں, اگر اتنا ہی دے تب بھی فدیہ ادا ہو جائے. وہ بھی قریب قریب ہو گیا, کیونکہ وہ مولوی نے کہا ہے کہ 75 روپے, تو 80 روپے دینا مناسب ہے. یہ تو گیہوں کا حساب ہے, گندم کے آٹے کا. اگر آدمی کھجور کا حساب دے یا کشمش کا دے یا جو کا دے تو وہ 3.5 کلو. پیغمبر نے یہ چیزیں بیان کی, گندم کا ذکر نہیں فرمایا. سا من تمر او سا من شعیر او سا من زبیب, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے سال میں فطرانہ ایک دفعہ دینا ہے, بار بار نہیں دینا ہے. وہ اپنی طرف سے اور اپنے آل اولاد اور اہل خانہ کی طرف سے کھجوروں کے حساب سے دے, کشمش دے, ان کی قیمت ادا کرے. جو کی قیمت تو وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, ثواب بڑھے گا, کیونکہ ویسے بھی اس سیلاب کی وجہ سے آپ مدرسے میں رقم کم جمع کر رہے ہیں یا ویسے بہانہ بنا رہے ہیں, نہ ادھر دیا نہ ادھر دیا, کیسے کام چلے گا؟ اتنا بڑا ادارہ اللہ نے قائم کیا, اس وقت سب مدرسے بند پڑے ہوں, یہاں 1200 مسافرین درس قرآن میں شریک ہیں الحمدللہ, جن کے اعلیٰ ترین انتظامات اللہ اپنے فضل سے فرماتے. سال بھر میں ہزاروں طلباء تمام علوم و فنون توحید و سنت کے مسئلہ کے دیوبند کے اور وفاق المدارس کے نصاب کے مطابق پڑھائے جاتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کی دعا و تعاون ضروری ہے کہ اللہ ہمیشہ یہ چشمہ فیضان جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, شهر رمضان شهر المواساة, شهر مبارك, شهر عزيز, شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد قديم كريم, ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين, اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي, ومن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم, لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آنے والے دنوں میں ہی اعتکاف کے ایام بھی ہیں, اعتکاف سنت کفایہ ہے, کچھ لوگ بھی بیٹھے باقی بری ذمہ ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتکاف بہتر ہے, باعث ہے. مسجدوں میں عموماً نوجوان بیٹھتے ہیں جو خطرے سے خالی نہیں ہوتے, یہاں نظم و نسق کے مطابق اعتکاف ہوتا ہے, اس کا فارم ایشو ہوتا ہے, اس کے شرائط پورے کرنے پڑتے ہیں, اور غیر متعلقہ لوگوں کے لیے اعتکاف کی اجازت نہیں ہے. محلے کی طرف سے بھی بڑا رش ہے. یہ کہ دور دراز کے حضرات اس کی وجہ بیان کریں یا محلے کا معتمد آدمی ان کی سفارش کرے اور ان کی ذمہ داری اٹھائے, یا یہ کہ نوجوانوں کے ساتھ اپنے سرپرست والد, بڑے بھائی, ماموں, تایا, چچا, نانا, دادا کو عزیز قریب ہو جو ان کو اعتکاف کے ایام میں سنبھالے بھی اور ان کا خیال بھی رکھے. عزیزم جنید حسن جو شعبہ انٹرنیٹ کے صدر ہے ادارے میں, اور جامعہ کے ناظم اعلی مولانا سہیل احمد صاحب اور ان کے اعوان اور کارکنان, وہ اس کو سیٹ کرتے ہیں. جو لوگ شوق و ذوق سے آداب و شرائط سے خالص اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے وہ ان سے ملاقات کرے اور ان سے فارم لے. بغیر فارم کے اور منظوری کے اعتکاف پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. عشاء کی نماز و تراویح کے بعد وتر مال جماعت ادا کرتے, معلوم یہ کرنا ہے کہ نماز تہجد میں نفل پڑھ سکتے, تلاوت قرآن مجید نوافل پڑھنے میں افضل عمل کون سا ہے. جو لوگ وتر پڑھ لے ان کے لیے رات بھر نوافل ناپسندیدہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ وتر کو رات کے آخری نماز رہنے دیں, پیغمبر نے یہی کہا ہے. اور رمضان کی راتوں میں جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, یہ 8 رکعت قیام اللیل 12 رکعت تہجد ہے, اس لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب بھی رات کو اٹھے, جس کے ذمہ قضا نماز ہو وہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ تلاوت کرے, ذکر کرے, دعائیں مانگے, نفلے نہ پڑھے. لکھا ہے اللہ آپ کی عمر اجل موہوبہ سے بڑھا دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. مفتی صاحب نفل سنت میں فرق بتائے. سنت زیادہ مضبوط جو پیغمبر سے قولن فعلن ثابت ہو, اور نفل کے وقت نماز کا ہے. 8 رکعت قیام اللیل میں سے ہے یا نوافل میں سے, اور ہدایہ میں ہے باندہ باب النوافل, مہربانی فرما کر. ایک ہی چیز ہے نوافل میں, پھر سنت وغیرہ سب بیان ہوتے ہیں. اصلی طور پر نفل سنت ایک ہے, وہ نفل جو پیغمبر نے بھی پڑھے ہیں یا کہا ہے کہ پڑھو, اس کو سنت کہتے ہیں. ایک نماز میں پہلے قومے میں غلطی ہوئی اور اخیر قاعدے میں پھر درود بھی پڑھ لیا تو آیا ابھی تک سجدہ سہو تو سلام کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, فوراً کریں. میں 20 رمضان کی فجر کو عمرے سے فارغ ہوں گا. میرا ارادہ ہے کہ حرم میں اعتکاف کرو. مدینے میں 2 یا 3 دن قیام کرنا بہتر یا اعتکاف کرنا؟ نہیں, مسجد حرام میں اعتکاف زیادہ افضل ہے. تھوڑی کوشش سے مدینے جا کر حرم واپس آیا جا سکتا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. مدینہ منورہ عید بعد بھی جا سکتے ہیں, ایسی کیا بات. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا, کی تشریح میں مفتی شفیع نے لکھا ہے لوگ عقائد و اصول میں مختلف فرقے بن گئے. پھر آگے لکھا ہے کہ ائمہ مجتہدین کے اجتہادی فروع اختلاف کو فرقواریت کا رنگ دینا خالص جہالت ہے جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں. اسی عبارت کی روشنی میں یہ سوال ہے کہ ہمارا غیر مقلد سے اختلاف ہے, کیا قائد اصول میں ہے, کیا غیر مقلد الگ فرقہ ہے؟ صحیح بات تو یہ کہ چونکہ وہ فقہ اور فقہ کے مجتہدین پر اعتماد نہیں کرتے اور مجتہدین کے استدلالات کا احترام نہیں کرتے, اس وجہ سے وہ اسلامی فرقے کے بجائے ضالب و دل فرقہ بنتا جا رہا ہے. تراویح کس کی سنت ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فتاوی عالمگیری میں ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کے وقت نظریں کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی جگہ, بس سجدے کی جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جماعتیں جہنم سے آزاد ہیں, ایک ہندوستان سے لڑنے والی اور دوسری جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاونت میں دجال سے لڑے. یہ حدیث صحیح ہے, کہتے ہیں کہ نسائی کے طریق میں لاٹھی کتنے مقدار کی سننا جواز, جو آسانی سے پکڑے اور زمین تک پہنچ جائے. کیا جمعے کے خطبے والی اور باقی لاٹھی میں کیا فرق ہے؟ جمعے کے خطبے کے لاٹھی ذرا شان والی ہونی چاہیے. جمعہ تو عام دکان پہ جانا نہیں ہے, دین کا مرکز ہے. اگر کسی عورت کی زبانی طلاق ہو گئی اور وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو کیا یہ شادی آزادی طور پر ہے, صحیح ہوگی یا نہیں؟ بھائی طلاق کا تعلق نکاح کا تو زبان سے ہے, تحریر تو ایک قانونی ملکی چیز ہے, شرعی حیثیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. جب عدت گزر جائے زبانی طلاق کے بعد اور عورت پہلے والے خاوند سے آزاد ہو جائے تو وہ آگے شادی کر سکتی ہے. لمبے لمبے سوالات آپ کرتے ہیں. کیا کسی کو آپریشن کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ جب وہ مستحق ہو تو دے سکتے ہیں ورنہ نہیں. اگر کوئی دینی آدمی بولے کہ میں سیلاب سے متاثر ہوں یا میرے ملنے والے, تو کیا اس کو ہم زکات دے سکتے ہیں؟ کہنا کافی نہیں, تحقیق ضروری ہے. آج کل بہت سارے لوٹیرے اور جیب قطرے پھر رہے ہیں. اگر امام سے غلطی ہو جائے تو امام کو لقمہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بس جو آئے تو اس نے غلط پڑھی ہے وہ یا اس سے پہلے جو پڑھی ہے وہ دوہرا لے. اللہ نے فرمایا اکمل تو لکم دینکم, جب دین کامل ہے تو مجتہدین کی کیا ضرورت. یہی سوال اگر آپ سے ہو جائے کہ دین کامل ہے تو پھر قرآن کریم چاپنے کی کیا ضرورت, پھر کیا جواب دو گے؟ اور اگر یہی سوال آپ سے ہو جائے کہ دین کامل ہے تو پھر ابو بکر خلیفہ کیوں ہے عمر و عثمان و علی کے خلافت کے, تو پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جب دین کامل ہے تو بخاری شریف, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی کیوں نکل آئی, پھر کیا جواب دو گے؟ دین کامل ہے اس لیے مجتہد آئے, دین کامل ہے اس لیے حدیث کی کتابیں سامنے آئیں. بدائع الفوائد میں حافظ ابن قیم نے اس پر جو بحث کی ہے اس کا حاصل وہی ہے جو میں نے جواب دیا. اقرا آیت سجدے پر مکمل ہوتی ہے, کیا اس کے بعد قیام میں اگلی سورت کی طرح جائز ہے؟ سجدہ کر کے اگلی سورت پڑھ لیں درست ہے. کسی ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا عام معمول دنیا میں نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے کر لیا تو قباحت نہیں ہے. ابن مسعود سے ترمذی میں ثابت ہے. اگر امام نے تراویح کی دو رکعت پڑھا کر تیسری کے لیے کھڑا ہوا پھر مقتدی کی تکبیر کہنے سے بیٹھ گیا اور سجدہ سہو نہ کیا تو یہ خطرہ ہے, پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا ورنہ یہ دو رکعتیں دوبارہ پڑھ لیں. سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا, یہ جو کھڑا ہوا تھا بے موقع کھڑا ہوا تھا, اور واپس آنا اس لیے ضروری ہے کہ آخری قاعدہ فرض ہے. اگر تراویح و نفلوں میں کچھ فرق ہے, آپ کے مسائل اور ان کا حل جن تین پر مولانا نے جواب ملے کہ اگر وتر پڑھ لیے تو تہجد کے وقت وتر دوبارہ نہ پڑھے جائے, صرف تہجد کے نوافل پڑھے جائے. ایک اور جواب میں لکھتے وتر کے بعد نفل پڑھنے کی حدیث صحاح میں موجود ہے. یہ سب غفلت اور نادانی سے لکھا گیا ہے, اس پر مولانا سے بارہا ابحاث ہوئی ہے. وہ جس ادارے میں ملازم تھے اس ادارے کے بانی اور پوری دنیا کے بڑے عالم مولانا یوسف بن نوری اور ان کے استاد مولانا انور شاہ, ان دونوں نے لکھا ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد نفل نہ پڑھے جائے, اس لیے لدھیانوی صاحب کی یہ باتیں کمزور ہیں اور نہ مانی جائے. بسم اللہ کے تقریب اگر کوئی شخص آپ کی طرف اشارہ کرتے کہے کہ یہ آپ کے پیغمبر نے کیا ہوگا، بسم اللہ کی تقریب تو علماء کی سنت ہے، سنت مشائخ ہے، کوئی حرج نہیں. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو شریعت میں جزاک اللہ کہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، شریعت معتبر ہے. ایک آدمی نے انجیکشن کے ذریعے سے کسی سے خون لیا، کیا اسے اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ انجیکشن کے ذریعے خون لینے سے تو جمہور کے ہاں وضو ٹوٹتا ہے. صرف صاحب ہدایہ نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ یہ اخراج ہے، خروج نہیں ہے. صاحب ہدایہ کے قول کے مطابق بچنے کی گنجائش ہے. امام احمد کو کون سے دعا پڑھتے تھے جب معتصم باللہ نے اس کو کوڑے لگوائے؟ قرآن کریم تو مخلوق نہ کہنے پر وہ دعا سنائی ہے، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا ودود ہو، یا فعال لما تريد، ان كنت تعلم انی علی الحق المبین فلا تحتکنی بین عبادک یا ارحم الراحمین. جلاد کو حکم تھا کہ زربن پر مارے تاکہ شلوار نیچے گر جائے. جلاد نے ایسا کوڑا مارا کہ شلوار کا زربن ٹوٹ گیا. جیسے زربن ٹوٹ گیا تو امام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ دعا پڑھی، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا ودود، یا فعال لما تريد، ان كنت تعلم انی علی الحق المبین. اللہ کے اسماء و صفات ذکر کی اور کہا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، فلا تحتکنی بین عبادک یا ارحم الراحمین، بندوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ بجائے نیچے کے شلوار اوپر کی طرف ہو گئی. اگر امام نے تراویح کی 3 رکعتیں پڑھائی تو 2 رکعت تراویح ہو جائے گی، یعنی اگر نہیں تو ہوگی تو پھر ان کا خاتم قرآن جو پڑھا گیا. اگر 3 رکعتیں ایسی ہے کہ 2 کے بعد قاعدہ کر چکا ہے، پھر تو 1 رکعت لغو ہے اور 2 معتبر ہے، اس میں تلاوت معتبر ہے. تین رکعت کے بعد قاعدہ کرنا تراویح معتبر نہیں ہے. یہ 3 رکعت لغو ہو گئی، اس میں پڑی ہوئی تلاوت دوبارہ کی جائے. عید المبارک میں گلے ملا کر مبارک دینا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل یہ طریقہ ہے، بارہ خوشی کا موقع ہے اور ضروری نہ سمجھا جائے. عید کی خوشیاں سمجھ کر عید مبارک کہنا یا ہاتھ ملانا یا گلے ملنا درست اور صحیح ہے. اس کو بدعت کہنا نادانوں کا کام ہے جو دین کے مقاصد سے بے بہر ہے. آپ سے یہ مسئلہ پوچھ دیا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا دونوں ثابت ہے؟ دعا کرنا بھی ثابت ہے، تدفین کے بعد اور اس پر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونا یہ سب ثابت ہے. مولانا مفتی رشید احمد صاحب مرحوم نہیں کرتے تھے، عاجز نے ان کو ایک خط لکھا، اخسر الفتاوی جلد 4 میں جدید میں رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ بزرگوں کے اتباع میں ایسا لکھا تھا، ایک کرم فرما کی تنبیہ سے مجھے پتہ چلا. حدیث صحیح بھیجیے ابو دجانہ کی جنائز فتح الباری سے، لہذا میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ قبر پر ہاتھ اٹھانا یا تدفین کے بعد ہاتھ اٹھانے کو غلط نہیں کہوں گا. یہ عین سنت ہے. ایک آدمی کو کہے یعنی الٹی آئی، الٹی اتنی تھی کہ منہ سے بھر جاتا تھا، روزہ ٹوٹ گیا ہے. ہمارے علاقے میں ایک مفتی ہے، وہ کہتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ غریب مسکین ہے، مسکین ہے، اس کو سیلاب میں 1-2 ہوتے دے دیں، انجیکشن سے روزہ واقعی ٹوٹتا ہے. نہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی ایک انجیکشن بھی دنیا میں نہیں، الا یہ کہ انجیکشن سر میں مارے اور دماغ تک دوا پہنچے، یا معدے میں لگائے اور واقعی دوا پہنچے. اگر یہ وضاحت ہو گئی تو ٹھیک ہے. عام طور پر عام بیماریوں کے انجیکشن ڈرپس، اس سے روزے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ایسا کرنا نہیں چاہیے، روزے کا احترام بہت زیادہ ہے. ایسا موقع آیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. فطر کے بعد اور باقی سنت نمازوں کے بعد اجتماعی دعا صحیح ہے. جیا گریبان کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا جیا اچھا لکھا ہے آپ. اگر کوئی قانون حمل کے باعث روزہ نہ رکھ کوئی خاتون تو کیا ان روزوں کا فدیہ دے گی؟ یہ تو فدیہ تو بعد میں ہے, پہلے تو روزہ رکھے گی جب بچے سے فارغ ہو جائے. خدا نخواستہ اگر ایسا موقع نہیں مل رہا ہے, صحت ساتھ نہیں دے رہی, پھر فدیہ دے گی. کوئی شخص کو حج کے استطاعت نہ ہونے کی صورت صرف عمرہ کرنے سے کیا حج فرض؟ نہ, دو لاکھ عمرے بھی ہو جائے تو ایک حج کے برابر نہیں. حج حج ہے, عمرے کا حج سے کیا تعلق؟ عید کے دنوں میں عمرہ ادا کر سکتے ہیں, عید کے پانچ دنوں میں منع ہے, دو یہ اور ایک وہ تین دن ہے یعنی تشریح کہتے ہیں, پانچ دنوں میں عمرہ نہ کریں. حرم کے امام سترہ پارے کے سجدے تلاوت میں سجدہ کرتے ہیں. السجدۃ عند الشافعی و احمد بن حنبل, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے. امام کے تابع ہیں ہم, ٹھیک ہے, گناہ تو نہیں کر رہا, سجدہ کر رہا. چاروں امام برہات ہیں. انہوں نے پوچھا کہ جب وہ سجدہ کرے جو ہمارے یہاں نہیں ہے, تو میں نے جواب دیا کہ بہرحال دو امام اور اس کے قائل ہیں, وہ حق امام ہے, اس لیے ہم اس کا اتباع کریں گے ساتھ. کسی شخص کے پانچ سال کی قضا نماز ہے اور وہ پابندی سے ادا کر رہا ہے, اگر چار سال کی قضا نماز لوٹانے کے اس کا انتقال ہو جائے, بقیہ نمازوں کے فدیے کی وصیت کر لیتا, نہ کی ہے تو رشتہ دار احسان کرے فدیہ دے. حضرت حمد حضرت عثمان کو ذوالنورین تو مانتے, پھر نبی کو نور کیوں نہیں مانتے؟ نبی نور نہیں ہے, یہ اس مقابلے میں ہے جو بشر و انسان کا انکار ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس معنی میں ذوالنورین ہے, اس معنی میں آ حضرت نور الانوار النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ایسا نور جس میں بشریت کی نفی ہو جائے, قرآن کریم سے بغاوت, سنت کا انکار, فقہ اور اجماع سے پیلوتہی ہے, اور فریق مخالف اس میں خالص بے دینی بروا کیا ہے. اگر عثمان کو بھی ذوالنورین کی وجہ سے کچھ لوگ انسانیت سے نکالیں تو پھر ذوالنورین کہنا منع ہو جائے گا. باپ نے اپنی کمائی سے گھر بنایا, ماں کے نام کر دیا, ماں کے نام کر دیا, بیوی کے نام کر دیا, اس کی ماں تھوڑی ہے, یا آپ نے اپنی ماں کہنا, اچھا جی اور یہ گھر تمہارا ہے, تو کیا باپ کی وفات کے بعد میراث تقسیم ہوگی یا ماں کی وفات؟ اگر زندگی میں اس کو دے دیا ہے اور اس کو مالک بنایا اور اپنے قبضے سے نکالا, تو وہ وراثت باپ کی نہیں ہے, پھر ماں کی ہے. جب ماں مرے گی تو بٹے گا. تراویح حضرت کے دور میں شروع ہو گئی تھی یا عمر کے دور میں؟ تراویح حضرت نے خود پڑھائی تھی تین چار راتیں, پھر فرمایا اگر میں روز پڑھاؤں فرض ہو جائے گی. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں پورے عالم کے اندر احکامات نافذ کیے کہ بیس رکعت تراویح پڑھو. چھوٹی چھوٹی جگہ جگہ جماعتیں ہو رہی تھیں, سب کو اکٹھے کیا. میری شروع کی دو رکعت تراویح نکل گئی, میں نے وتر بھی پڑھ لی. اب ان کے بعد پڑھنا تھا نا, وتروں کے بعد فارغ ہو کے آپ چھوٹی ہوئی تراویح پڑھ سکتے ہیں. جو نماز وتروں سے پہلے ہے اگر وہ رہ گئی تو بعد الوتر پڑھنے میں حرج نہیں. فجر کی نماز کے فوراً بعد, اشراق کی نماز سے پہلے, یا پھر عصر کی نماز کے بعد اگر اور قرآن پاک کی تلاوت کرے, سجدہ آ جائے تو اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں. بالکل مکروہ وقت کے اندر سجدہ نہ کرے, بعد میں کر لیں. اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بزرگان دین مکروہ وقت میں تلاوت نہیں کرتے تھے, تسبیحات کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت اور بیچ میں. یہ بھی یاد رہے کہ روزہ دار جو ہے وہ اشراق کے لیے جاگے نہیں, فجر پڑھ کر کے آرام کر لیں, پھر جب انہیں موقع ملے جس وقت اٹھے, اگر جلدی اٹھے تو اشراق پڑھے اور اگر دیر سے اٹھے تو چاش پڑھے. یہ گنجائش فقہ میں ہے کہ جو سنت طریقہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق پڑھ کے لیٹے, یہ روزہ داروں کے لیے نہیں ہے, وہ فجر کے بعد آرام کر لیں. کبیر نامی بچے کی گردن میں ٹیومر ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج, آپ سے دعا اللہ صحت شفا دے. وارثہ اسپتال میں اللہ سے اچھے بات ہے. آپ دو ردیف شریف والوں کو بخاری کی شرح کشف الباری مرحمت فرمائے کہ سال آنے والے طلبہ عزیز کو اپنی طرح سے کشف الباری دینا چاہتے ہیں, اگر ہم لیں گے تو اس کی ہدیہ کیا ہوگی. ایسی پرچی نہ لکھو, غیرت کی پرچی لکھو. ایسا لکھو کہ اس سال جو دو ردیف والے ہیں ان کو میری طرف سے دیں. یہ لکھا. یہ اس وقت حضرت شیخ نے ہم عاجز اور مسکینوں کی استدعا پر 12 جلد چمڑے کے کور کے ساتھ 2100 کی لگائی اور 250 سیٹ ہے اور اس کے 5,26,000 بنے, 25,000 بنے تو 1,000 کرایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں اور شوق میں ترقی دے. اللہ رب العالمین آپ جیسے نیک لوگوں کی نیکیاں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دور حدیث دور تفسیر علماء و طلباء کی تعاون اور نصرت کا جو جذبہ ہے وہ چشمہ فیاض کی طرح قائم دائم جاری ساری رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ایسے قدردانوں کے تمام مشکلات حل فرمائے, جملہ بیماریاں صحت میں تبدیل فرمائے, سارے دشمن دوست بنائے, دونوں جہان بہترین عزت کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ عطا فرمائے. اور بہت ہی اچھے اور اچھے انداز میں آپ نے پیشکش کی, اللہ آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ جیسے جذبہ خیر کے حاملین اور پاسداران ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے. ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر. یہ اختر صاحب نہیں ہے, مولانا اختر شاہ خان صاحب مراد آبادی میرٹھ کے ہیں. ان کے بزرگوں کے بزرگ تھے, یہ بھی بزرگ ہیں اور نیک ہے, لیکن یہ شعر کسی اور کا ہے. ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر, اور باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں کا. الحمدللہ یا رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و قنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. صلى الله عليه وسلم.